الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. سورة النساء آيات نمبر 105, 106, 107 and 108 میں نے تلاوت کی ہیں. سورت کا 15th رکوع اس مقام سے 16th رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیات ایک خاص واقعے کے شان نزول کے مطابق نازل ہوئی ہیں. آیت سے بہت سارے مسئلے بھی پتہ چلتے ہیں، اور آیت سے مسلمان کو کچھ اہم عقائد کا بیان بھی ہو رہا ہے. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو اس زمانے میں بہت زیادہ مشکل وقت تھا، کھانے پینے کی چیزوں کی بہت کمی ہوتی تھی. عام طور پہ مسلمان یا تو جو کا آٹا استعمال کرتے تھے یا کھجور کھاتے تھے، اور کہیں سے کچھ گوشت وغیرہ مل جائے تو وہ کھا لیتے تھے، ورنہ یہی جو وغیرہ پہ ہی گزارا ہوتا تھا. جب کہیں دور دراز سے قافلے آ جاتے تھے تو وہ قافلے اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لاتے تھے، اور ان کھانے پینے کی اشیاء میں جو سب سے پسندیدہ چیز تھی وہ گیہوں یعنی گندم. گندم جو شام سے دمشق سے لایا جاتا تھا وہ صحابہ کرام کچھ لے لیتے تھے، اور اس نیت سے خریدتے تھے کہ جب مہمان آئیں گے یا دعوت کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم مہمان کا اکرام اچھے آٹے سے کریں گے، اچھے اناج سے کریں گے. اس مقصد کے لیے وہ اناج جمع کر کے رکھتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گندم خرید لی تھی، اور گندم کو ایک مقام پہ محفوظ جگہ پہ رکھ دیا تھا. اسی دوران میں مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا جو کہلاتا تھا بنو عبیرق. بنو عبیرق کا ایک فرد جس کا نام طعمہ یا طعمہ احادیث میں دونوں طریقے سے آیا ہے، وہ چوری کرتا تھا، اور چوری کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دیوار میں سوراخ کر کے چیز نکالتے تھے، نقب لگانا جسے کہتے ہیں، نقب لگا لیتے تھے، اور رات بھر جو کچھ بھی ہاتھ آیا وہ سمیٹ کے اور بھاگ جاتے تھے. اس بنو عبیرق کے فرد طعمہ نے حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ نقب زنی کی، دیوار توڑی اور چوری کی، اور یہ آٹا بھی چوری کر لیا، اور حضرت ابو رفاعہ کی تلوار تھی وہ بھی چوری کر لی، ڈھال تھی وہ بھی چوری کر لی، اور جو آلات جنگ و حرب ہوتے ہیں یہی اس وقت مسلمانوں کے پاس ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں اس نے چوری کر لی. حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ چور کون ہے. بنو عبیرق کا شخص ہے، طعمہ اس کا نام ہے، اور حضرت ابو رفاعہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچزاد بھائی ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ حضرت ہمیں بنو عبیرق کے اوپر شک ہے، اور بنو عبیرق میں فلاں فلاں شخص ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آپ تحقیق کر لیں. اور اس طعمہ نے کیا کیا کہ جتنے بھی سامان چوری تھا وہ رکھوا دیا ایک یہودی کے پاس، اور اس نے کہا میں تو چور نہیں ہوں، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، آپ چاہیں تو معلومات لے لیں، چاہیں تو تحقیق کر لیں، تلاشی لے لیں. اور چالاکی یہ کی کہ اس یہودی کو جب انہوں نے آٹا دیا تو اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا، تو وہ جو لے کے جا رہا تھا تو پیچھے پیچھے آٹے کی لکیر بن رہی تھی، اور کہا دیکھو مدینہ والو آؤ دیکھو چوری کس نے کی ہے، یہودی نے کی ہے. جب یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ نے حضرت قتادہ اور حضرت ابو رفاعہ دونوں کو طلب کیا اور کہا کہ آپ لوگ ایک مسلمان پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بظاہر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے تنبیہ فرمائی کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایک مسلمان پہ الزام لگا رہے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں. حضرت ابو رفاعہ سمجھ گئے کہ کاش کہ یہ واقعہ پیش ہی نہ آتا، کاش کہ میں پیغمبر سے ان کی شکایت ہی نہ کرتا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناراضگی مول لینی پڑی ہے یہ ناراضگی نہ ہوتی. اور انہوں نے فرمایا واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور مجھے اپنے آٹے کی، اپنی تلوار کی، چوری شدہ مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب صحابی نے اطمینان کر لیا اور وہ اپنے مال کی طلب سے دستبردار ہو گیا، آیت نازل ہونا شروع ہو گئی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جو کتاب دی ہے یہ حق ہے، یہ سچی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اور یہ کتاب ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں عدل کے فیصلے کریں اس روشنی سے، اس ہدایت سے جو روشنی اور ہدایت اللہ نے آپ کو دی ہے. ولا تقل للخائنین خصیما، اور اے پیغمبر آپ خیانت گروں کی وکالت نہ کیجئے. پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھ رہے تھے کہ بنو عبیرق کا شخص طعمہ معصوم ہے، وہ معصوم نہیں تھا. روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا کہ یہودی کو حاضر کریں، عدالت میں پیش کریں، اور اگر چوری ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا ہے وہ اس کو دے دیں، لیکن اللہ تعالی نے آیات نازل فرما لی اور کیا قرآن کی عظیم شان ہے اور کیا اسلام کی صداقت ہے کہ یہودی کو بری قرار دے دیا اور بنو عبیرک کے چور کی نشاندہی کر دی کہ جو چور ہے وہ ان میں سے ہے، یہودی نے چوری نہیں کی ہے. یہ آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ تو کسی ایک واقعے کے لیے خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب ابدی ہے، یہ کتاب تا قیامت جاری و ساری ہے. اس لیے جو اس میں احکام ہے وہ صرف بنو عبیرک کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ احکام ہمارے لیے بھی ہے. وہ احکام قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے افراد کے لیے ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے پیغمبر آپ خیانتگروں کی وکالت نہ کیجیے. کیا مطلب ہے؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اے پیغمبر آپ نے جو اجتہاد فرمایا اور اس اجتہاد میں بظاہر غلطی ہونی لگی تھی، پیغمبر کی عظیم شان کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالی سے استغفار ہو. حسنات الابرار سیئات المقربین، علماء کا محاورہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہیں یہ مقربین کے گناہ ہیں، مقربین کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا واستغفر اللہ، اے پیغمبر آپ اللہ سے استغفار کرتے رہیے. علماء فرماتے ہیں جب پیغمبر کو استغفار کی تلقین کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے پیغمبر ہم نے آپ کے تمام اجتہادی خطائیں بھی معاف کر دی ہیں. تو استغفار کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں استغفار کا مطلب درجات کی بلندی ہے. اور یہ مسلمان کے لیے بھی سبق ہے، کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں نے کیا بڑے گناہ کیے ہیں جو میں ہر وقت استغفار کروں. نہیں، آپ زیادہ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ بڑا تھا. جب ان کو استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے تو ایک عام مسلمان استغفار سے مستغنی کیوں ہے؟ واستغفر اللہ، اور اے پیغمبر آپ استغفار کرتے رہا کریے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی مہربان بھی ہیں. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کیجئے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، جنہوں نے چوری کی ہے، جنہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے. تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ جو خیانتگر ہوتے ہیں اور جو گناہگار ہوتے ہیں. علماء کرام نے یہاں پہ کچھ مسائل بیان کیے ہیں، وہ مسائل سمجھ لینا ضروری ہے. پہلی بات، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن کریم جیسے عظیم کتاب دی ہے، اس لیے دی ہے لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے مابین عدل و انصاف کے فیصلے کرتے رہیں. یہ کیا ہے عدل و انصاف؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سنت کیا ہے؟ اجتہاد نبوی. ہر چیز کا حکم قرآن میں نہیں ہے اور ہر چیز کا حکم حدیث میں بھی نہیں ہے. جو احکام قرآن میں ہیں وہ قرآن کریم کے مطابق چلنا ہے، اور جو حکم قرآن کریم میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اجتہاد. پتہ چل گیا، پہلا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہاد فرماتے تھے وہ اجتہاد برحق ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی کہ آپ اجتہاد کریں. بڑی بڑی مہمات میں، بڑے بڑے موقعوں پہ، اہم ترین واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے، یہ دلیل ہے. دوسری بات، اجتہاد صحیح کسے کہتے ہیں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان میں مسائل کا حل کرنا ہے اپنی طرف سے نہیں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، جو اللہ آپ کو سکھا رہے ہیں، اس کی روشنی میں اگر آپ اجتہاد فرمائیں تو یہ اجتہاد بہترین اجتہاد ہے. اور اگر وہ اجتہاد قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں، اپنی عقل کی وجہ سے ہے، اپنی دل چاہ رہا تھا کر لیا، بغیر کسی دلیل کے کر لیا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ اجتہاد باطل ہے، اس اجتہاد کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی، نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق تھا، اور دوسری بات یہ کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ، آپ وہ اجتہاد فرماتے تھے جو اجتہاد قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا. تیسری بات وہ یہ کہ ایک عام آدمی کے اجتہاد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں فرق ہے. اجتہاد میں نے معنی آپ کو بتا دیا، پھر بتا دیتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مسائل کا حل، اس کا جواب، اسے کہتے ہیں اجتہاد شرعی. ہمارے مسلک کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد امت کہلاتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ 30 لاکھ مسائل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں کو سکھائے، جن کا ذکر قرآن کریم میں براہ راست موجود نہیں تھا، اس لیے وہ مجتہد تھے. امام شافعی مجتہد تھے، امام مالک مجتہد تھے، امام احمد ابن حنبل مجتہد تھے، زفر ابن حزیل مجتہد تھے، اسحاق ابن رہوے مجتہد تھے، سفیان ثوری مجتہد تھے، حسن بصری مجتہد تھے، قاسم ابن محمد مجتہد، یہ سب بڑے لوگ تھے. تو بات یہ ہے کہ اجتہاد عام آدمی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑا فرق. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک امتی جب اجتہاد کرتا ہے تو اس میں دونوں گنجائش ہوتی ہے، یا یہ اجتہاد صحیح ہے یا یہ اجتہاد غلط ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجتہاد ہوتا ہے اس میں غلط کی گنجائش نہیں ہے، وہ یا صحیح ہوتا ہے یا قرآن کہہ دیتا ہے کہ حضرت آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. بس آپ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو آپ فکر مند تھے، قرآن نے کہہ دیا جس طرف جا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا، آپ کا اجتہاد تھا، قرآن نے کہہ دیا حضرت آپ نے جو کیا آئندہ یہ نہ کیجئے گا. اس لیے علماء کرام نے فیصلہ کر لیا کہ اجتہاد نبوی وہ شرعی دلیل قطعی ہے، اور اس میں یہ ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ وہ غلط ہو. نہیں، وہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی مجتہد نے اجتہاد کیا اور صحیح ہوا تو 2 اجر ہیں اور غلط ہوا تو بھی 1 اجر ہے. وہ حدیث امتی کے لیے ہے، وہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اجتہاد دلیل شرعی ہے، اجتہاد دلیل شرعی ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آیت میں آ رہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے دلیل شرعی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. ایک رات میں قرآن 3 مرتبہ حضرت نے پڑھ لیا، اور صبح اس آدمی سے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اجماع کی دلیل شرعی کیا ہے، اجتہاد کی دلیل شرعی کیا ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ آیتیں پڑھی تھی. کیا آیتیں ہیں؟ اب آپ ذرا دوبارہ سے سنیے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جو کتاب دی ہے یہ سچی ہے، یہ حق ہے اور یہ درست ہے، یہ ہدایت ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اور آپ کو یہ کتاب اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں، اس طریقے سے قائم کریں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے پیغمبر آپ خیانت گروں کی وکالت نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چوری یہودی نے کی ہے اور یہ مسلمان معصوم ہے، اور وہ مسلمان پیغمبر کو دھوکہ دے رہا تھا تو وہ خائن تھا. اس پہ بھی بحث ہوئی ہے کہ بنو عبیرک کا طعمہ وہ منافق تھا یا مسلمان تھا، انجام اس کا کیا تھا؟ مرتد. اعاذنا اللہ منہ وإیاکم، مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور مکہ میں ایک خاتون کے ساتھ رہتا تھا، اس سے بھی چوری کی. اس خاتون نے گھر سے نکال دیا، راستوں گلیوں میں گھومتا تھا، اور ایک دن نقب لگا رہا تھا، دیوار گر گئی تو وہ مر گئے، جان چھوٹ گئی. تو قرآن کہتا ہے واستغفر اللہ، اور اے پیغمبر آپ اللہ سے استغفار کرتے رہیے، یعنی طلب رحمت کیجئے، جب امت کے لیے ہو تو گناہوں کی معافی، اور جب پیغمبر کے لیے ہو تو طلب رحمت. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور بہت مہربان بھی ہیں، رحمتوں والے بھی ہیں. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور آپ ان کا ساتھ نہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، جنہوں نے حقیقت میں جھوٹ بولا ہے اور چوری کی ہے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا خائن کو، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے گناہ کرنے والے کو. یستخفون من الناس، اب تنبیہ ان لوگوں کو جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، یہ شرماتے ہیں لوگوں سے. یستخفون من الناس، لوگوں سے شرماتے ہیں. ولا يستخفون من اللہ، اور اللہ سے شرماتے نہیں ہیں. وہ معاہم، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، لوگ ساتھ نہیں ہوتے. تو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں سچ بولیں، لیکن اللہ کے سامنے سچ نہیں بول رہے اور لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جناب چوری ہم نے نہیں کی، چوری تو کسی اور نے کی تھی. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر لمحے ان کی رگ جان سے قریب ہیں. دوسری جگہ قرآن نے کہہ دیا ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات میں جمع ہو کے مشورے کرتے ہیں ان چیزوں پہ جن پہ اللہ راضی نہیں ہے. رات کو جمع ہو گئے، عَلَيْهَا بِاللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے چوروں سے ڈاکوؤں سے. ان کی رات میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں کہ جی صبح کہاں پہ کارروائی کرنی ہے، کہاں پہ چوری کرنی ہے. ڈاکوؤں کی بھی پھر قسمیں، کچھ ہوتا ہے مال کا ڈاکو، کچھ ہوتا ہے عقیدے کا ڈاکو، کچھ ہوتا ہے عبادت کا ڈاکو. ہاں یہ یاد ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کو توحید سے ہٹا رہا ہے یہ بھی ڈاکو ہے، یہ آپ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. اور وہ کائنات کا بدترین ڈاکو قادیانی ملعون، جو آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، غلام قادیانی کے پیچھے ہمیں لگا کر. اعاذنا اللہ منہ وإیاکم یستخفون من الناس، یہ سب لوگوں کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. دوسرا ترجمہ، یستخفون من الناس، لوگوں کی رضا کے لیے الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے ڈرتے نہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، رات میں مشورے کرتے ہیں چھپ چھپ کے ان باتوں کے بارے میں جس کے پر اللہ راضی نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اے یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب اللہ کے بس سے باہر ہے، ان سب پر اللہ تعالی قابو رکھتے ہیں. محیط، احاطہ کرنے والا، کنٹرول میں لینے والا. ہم ترجمہ کریں گے، یہ سب اللہ کے قابو میں ہیں، جب اللہ چاہے گا پکڑ لے گا. اور انجام میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہاں تم ہا الا اجادل تم ان ہم فل حیات دنیا، دنیا میں تو ان کی وکالت ہو سکتی ہے، جھوٹا پروف، جھوٹی دلیل، جھوٹا وکیل، جھوٹا جج، ایمان برائے فروخت، ضمیر برائے فروخت، فیصلہ برائے فروخت، یہ سارا ڈرامہ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے. وہ لوگ آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اور ترمیم ہو رہی ہے. کیا اس ترمیم میں عام پاکستانی مسلمان کے لیے روٹی سستی ہونے کی بات ہے؟ نہیں. بجلی سستے ہونے کی بات ہے؟ نہیں جی, الٹا چلو بجلی تو اور مہنگی ہوگی. کیا پاکستانی کی صحت اور تعلیم اور اس کی زندگی کے فلاح و بہبود کا کوئی مسئلہ ہے؟ ہرگز نہیں. اور جی 27 لاکھ کے اسپینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں, اس لیے فکر ہو رہی ہے کہ زیادہ جج لے آئے, جلدی جلدی فیصلے کر لیں. ہمارا سوال یہ ہے کون سے جج؟ یہ جج, یہ جو آج فیصلے کرتے ہیں اور 3 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ پورا فیصلہ ہی غلط تھا, اور چور حکمران بن جاتا ہے اور حکمران جیل میں چلا جاتا ہے, تو یہ جج آ کے آگے جو گل کھلائیں گے وہ بھی ہم اور آپ دیکھ لیں گے. یہ بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی خود غرضی. اللہ تعالی مرد مومن حضرت مولانا صاحب کو استقامت عطا فرمائے کہ وہ اس مسئلے کے اندر آہنی دیوار بن کے کھڑے ہیں کہ تم جو فیصلے کرتے ہو ایوانوں میں چھپ چھپ کے راتوں میں نہ کرو, باہر لاؤ, کاغذ نکالو, مسلمانوں کو دکھاؤ, مسلمان پڑھیں, اور پڑھ کے اگر راضی ہوں گے تو ہو جائے گی اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی, بات ختم ہو گئی. یہ تکلیف ہے کہ نہیں جناب, ہم عوام کو کیوں بتائیں کہ ترمیم کیا چیز ہے. قرآن کہتا ہے اس یبیتون ما لا یرضی من القول, یہ رات میں چھپ چھپ کے جو کارروائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے. ہاں انتم ہا اولائی جادل تم عنہم فی الحیات الدنیا, دنیا میں تو تم ثابت کر دو گے جھوٹی دلیلیں دے کے, جھوٹے گواہ پیش کر کے, جھوٹے ثبوت پیش کر کے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, لیکن یاد رکھنا ایک دن عدالت لگے گی, ایک دن فیصلے ہوں گے, اور اس دن جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے معتبر ہوں گے. جو سعید ہو گیا جنتی ہو گیا اس کی تقدیر بدل گئی, اور جو شقی ہو گیا جہنمی ہو گیا, ہمیشہ کے لیے تباہی اس کا مقدر ہے. یہ قرآن کہتا ہے دنیا کے فیصلوں پہ زیادہ ناز نہ کرنا. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کون ہوگا جو اللہ کے ہاں اس چور کی وکالت کرے گا, کون ہوگا جو جھوٹے فیصلے کرنے والوں کی وکالت اللہ کے ہاں کرے گا. وَمَنْ يُجَادِلُ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا, یا کوئی ہوگا جو اس کی وکالت کر سکے, ہوگا جو کوئی اس کی کارساز ہو سکے. اصل میں وکیل کارساز کو کہتے ہیں, جو مسئلے کو حل کرے, جو آپ کی مسئلے کو آگے پیش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو کر لو گے, آخرت میں کون کرے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, اب قرآن کریم نے جو قرآن کا اسلوب ہے کہ ظالم کو تنبیہ کر کے مایوسی سے بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ حق کی طرف. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, جس کسی نے برا کام کیا, اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, یا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ, پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, استغفار کر لیا. علماء فرماتے ہیں استغفار کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1, فوری طور پہ گناہ چھوڑ دے. نمبر 2, گزشتہ کے اوپر نادم ہو. نمبر 3, آئندہ نہ کرنے کا عزم. اگر یہ 3 کام ہو گئے تو استغفار مبارک ہو, انشاءاللہ یہ استغفار آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا. لیکن زبان پہ استغفر اللہ ہے اور اندر سے دل میں کچھ اور ہے تو یہ استغفار مقبول نہیں ہے. ثم یستغفر اللہ, اس شرائط کے ساتھ استغفار کرے اللہ سے, گناہوں کی معافی مانگے. یجد اللہ غفور الرحیم, تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا مغفرت کرنے والا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں بھی ہوں گی. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا, اور جس کسی نے گناہ کیا, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اس لیے کہ وہ ظالم ایک اور کے اوپر ڈال رہے تھے کہ چوری توما نے نہیں کی بلکہ چوری فلاں شخص نے کی ہے. ایک بزرگ صحابی تھے حضرت لبید رضی اللہ, یا لبید نام آتا ہے, سب جانتے تھے یہ شریف آدمی ہے اور کوئی اس نے چوری نہیں کی, لیکن بنو عبیرق اس پہ الزام لگاتے تھے. کچھ روایات میں یہ بھی ہے, آیت نے تردید کر دی کہ جناب کسی اور پہ الزام لگاؤ گے گناہ ملے گا. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا, جس کسی نے گناہ کیا, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, یہ گناہ کی سزا خود بھگتے گا. کسی اور کو یہ گناہ کی سزا کیوں ملے گی؟ اسلام کا اصول ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا نا, خُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, حضرت بنیامین کو چھوڑ دیجئے, ہم میں سے ایک کو پکڑ لیجئے. قال معاذ اللہ, حضرت نے فرمایا یہ کون سا انصاف ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے، جس نے گناہ کیا ہے، اس کو سزا ملے گی. ہمارے یہاں نام نہاد انصاف، جو کمزور طبقہ ہے، ملازم طبقہ، چپڑاسی طبقہ، اس پہ ڈال دیتے ہیں سارے کا سارا نزلہ، اور جناب بڑے صاحب بچ جاتے. حالانکہ خدا کی قسم آپ تحقیق کیجئے، اس بیچارے چپڑاسی کا کوئی قصور ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی روٹی حلال کر رہا ہوتا ہے، نوکری کر رہا ہوتا ہے، جو سارے سلسلے ہوتے ہیں وہ اوپر سے ہوتے ہیں. لیکن نہیں جی، اوپر کی بات نہ کیجئے ورنہ آپ غدار ہیں. بات یہ ہے، ہاں یہ مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ غداری سے بچنا ہے تو زبان بن رکھی ہے. اور وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جس کسی نے خطا کر لی، او اثمن، یا گناہ کر لیا، ثم يرمي به بريئا، پھر دعویٰ کر دیا کہ میں بری ہوں، میں تو معصوم ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے اپنے ذمے بہتان عظیم بھی لے لیا ہے اور اس نے اپنے ذمے بہت بڑا گناہ بھی لے لیا ہے. علماء فرماتے ہیں دو گناہ اس سے ہو گئے، نمبر ایک چوری، نمبر دو بہتان. تو صرف چوری وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ چوری اور پھر اوپر سے سینہ زوری کہ جی ہم نے تو نہیں کی، فلاں نے کی ہے. قرآن نے مسئلہ حل کر دیا کہ دیکھو یہ آدمی ڈبل گناہ گار ہے، ایک تو اس نے گناہ کیا اور پھر اس گناہ کا الزام دوسرے پہ لگا رہا ہے. اور قرآن کریم کا اصول ہے، سورۃ النور میں تفصیلات موجود ہیں کہ الزام لگے گا تو گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر الزام کے لیے گواہ نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے پیغمبر، آپ پہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، یہ چاہتے تھے کہ آپ کو بہکا دیں، آپ کو مس گائڈ کر دیں، آپ کو غلط فہمی میں رکھے، غلط فیصلے کروائیں. یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کی طرف سے دو چیزیں ہیں، ولولا فضل اللہ علیک ورحمته. علماء فرماتے ہیں فضل کا تعلق دنیاوی رہنمائی سے ہے اور رحمت کا تعلق اخروی رہنمائی سے ہے. اسی لیے آپ غور کیجئے جب مسجد میں آتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دین کا کام شروع ہو رہا ہے، اے اللہ رحمتیں کھول دیجئے. اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں اب دنیا کے معاملات میں لگ رہا ہوں، آپ کا فضل چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے دینی امور میں بھی مکمل رہنمائی نازل فرما دی تھی اور دنیاوی امور میں بھی مکمل رہنمائی نازل فرما دی تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے پیغمبر، اگر آپ پہ ہمارا فضل عظیم نہ ہوتا اور آپ پہ ہماری رحمتیں نازل نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منھم ان یضلوا، ان میں سے ایک گروہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو غلط فہمی کا شکار کریں. وما یضلون الا انفسہم، اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے، نہیں گمراہ کر رہے، مگر اپنے آپ کو کر رہے ہیں. بتا دیا میں نے کہ پیغمبر کو غلط فہمی میں رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے. اور یہی فرق ہے ایک عام امتی میں اور پیغمبر میں، کہ پیغمبر کو اللہ تعالی جو چاہتا ہے بتلا دیتا ہے اور امتی کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے قرآن کہتا ہے وما یضرونک من شیء، حضرت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی ہے قرآن بھی اور سنت بھی. یہ وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں اپنا لو تو گمراہی سے محفوظ رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہاں بھی قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد سنت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور ہم نے آپ کو علوم کے وہ خزائن دے دیے. اے پیغمبر, ہم نے آپ کے علوم کی وہ معراجیں دے دیں جو معراجیں آپ کو معلوم نہیں تھی. آپ عرش پہ تشریف لے گئے, آپ سبع سماوات پہ تشریف لے گئے, انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ملاقاتیں ہوئیں, اور نہ جانے کتنے علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے تھے. یہ سب کیا تھا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا فضل آپ پہ بہت عظیم ہے, بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اس کائنات میں آسمان و زمین پہ اور جو کچھ بھی موجودات ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان عظیم ہے وہ نبوت, وہ جنتوں کی خوشخبریاں ہیں, وہ جہنم سے بچنے کی تعلیمات ہیں. قرآن کہتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, میں آپ سے کہوں گا اے مسلمان, آپ پہ اللہ کے فضل بہت عظیم ہے. خدا کی قسم ان فضائل کے ہم مستحق نہیں تھے. خدا کی قسم ہم کیا چیز ہیں, ہم جو مٹی سے پیدا ہوئے, ناقابل ذکر پانی سے پیدا ہوئے, اور ہم بھی کبھی ستاروں کو کمن ڈالتے ہیں, کبھی چاند پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے انسان, آپ پہ اللہ نے فضل بہت عظیم کی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو دن رات بتوں کو سجدہ کرتا ہے, اس کو آپ اتنے مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہیں, تو اپنے محبوبین, اپنے خاص لوگ, ان کو آپ محروم نہیں کریں گے. ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے بہترین امیدیں رکھیں اور بہترین دعائیں کریں, اللہ سے مانگیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم لا خير في كثير من نجواهم, اے پیغمبر, یہ جو مجلسیں لگا کے آپس میں کسر پسر کرتے ہیں, کانوں میں باتیں کرتے ہیں, آپ سن لیجئے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آدمی کا کوئی بات خیر نہیں ہے, الا یکون ذکر اللہ, یا تو یہ کہ وہ اللہ کا ذکر ہو, او امر بالمعروف, یا معروف کا حکم ہو, او نہی عن المنکر, یا کسی گناہ سے روکنے کی بات ہو. بس یہ تین چیزیں ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتی ہیں, اللہ کا ذکر, امر بالمعروف, نہی عن المنکر. اس کے علاوہ جب زبان چلے تو پہلے تولو پھر بولو, سوچو کہ جو کلام کرنے لگا ہوں یہ کلام میں کسی کا حق مارا تو نہیں جا رہا, کسی کی بے عزتی تو نہیں ہو رہی, کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی. قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم, اکثر جو یہ مجلسیں لگا کے بیٹھتے ہیں اس میں خیر نہیں ہوتی. ہمارے نوجوانوں کی مجلس میں آج جا کے بیٹھے ہیں, آپ کی عقل ٹکانے لگ جائے گی, ایسی خطرناک باتیں, اتنی خطرناک گالیاں, ایسی الٹی سیدھے کلام, یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے, سیدھی بات, جس ڈب پہ آپ نے اس کو چلایا ہے وہ پہنچ گیا, مبارک. اب اس کو ریورس کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الا من امر بصدقہ, ہاں وہ مجلس اچھی ہے جس میں صدقے کی بات ہو رہی ہو. جس کی بات ہو رہی ہو صدقے کی, او معروف, یا امر بالمعروف ہو رہا ہو. امر بالمعروف کیا ہے؟ تمام جو اصلاح بین الناس ہے, حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی فضیلت نماز سے بھی زیادہ ہے, جس کی فضیلت صدقے سے بھی زیادہ ہے, اور جس کی فضیلت روزے سے بھی زیادہ ہے. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, بالکل بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح بین الناس, دو روٹھے ہوئے بندوں کے درمیان میں اگر اصلاح کی کوشش کر لی جائے, خواہ وہ کوشش قبول ہو یا نہ ہو, حدیث کہتی ہے کہ اس عمل کا ثواب نماز سے, صدقے سے اور روزے سے زیادہ ہے. یہ قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے, ذرا سنیے. او معروف, معروف کے اندر امر بالمعروف بھی آ گیا اور نہیں عن المنکر بھی آ گئی. او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کر رہے ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنی سخت دشمنی آپس میں, اتنی سخت نفرتیں آپس میں, اور دشمن آ جائے تو سارے دم ہلا کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی آقا آ گئے, چلو بھائی اب اختلافات ختم ہو گئے, لائن بناؤ, لائن سے کھڑے ہو جاؤ. ابھی امریکہ کا صدر آ جائے, آپ دیکھ لیجئے گا یہ سارے جو آپس میں لڑے یہ لائن بنا کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے. لیکن جو ہی وہ گیا آپس میں لڑائی شروع, ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم فلاں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے تو کر لو صلح, پھر نہیں ہو رہی نا صلح. قرآن کہتا ہے او اصلاح بین الناس, سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے, لوگوں کے درمیان امن. ذرا غور کیجئے گا قرآن نے کتنی باتیں کہی ہیں. معروف ہے, معروف کسے کہتے ہیں, نیکی کو. نیکی کے اندر بہت چیزیں آتی ہیں, یتیم کی مدد کرنا نیکی ہے, غریب سوالی کو حاجت رسانی کر دینا نیکی ہے, کسی کو اچھی مسکراہٹ کر دینا نیکی ہے, اچھا کلام کر دینا نیکی ہے. لیکن پھر سے قرآن نے کہا او اصلاح بین الناس, یہ سب نیکی اپنی جگہ, لیکن ایک نیکی اتنی بڑی ہے اور ضروری ہے, اور وہ کیا ہے جس کا الگ سے ذکر موجود ہے. او اصلاح بین الناس, اور وہ یہ نیکی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کریں, لڑائیوں کو ختم کرمائے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور جس کسی نے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کیا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم ان قریب اس کو اجر عظیم دے دیں گے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جس کسی نے مخالفت کی رسول کی, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی. وہ بیرق جو چوری کی تھی اور پھر مرتد ہو گیا تھا, وہ اولین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ جو تعلیم ہے یہ ثانوی طور پہ کیا ہے. جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چل گئی, دین کا مسئلہ پتہ چل گیا, اب جب اس کی مخالفت کریں گے اور دین کے مسئلے کی مخالفت کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جس کسی نے بھی مخالفت کی رسول کی, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی تھی, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کی راستے سے ہٹ کے اپنے راستے پہ چلے. یہ فتنہ مرزا جہلمی, مرزا جونیئر جو کہلاتا ہے, اور اس کے جو ساتھی ہیں جاوید غامدی اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھی, اس طرح کرتے جاؤ, یہ جتنے بھی بونے ہیں نا, جتنے بھی جوکر ہیں, ان کے اوپر سب سے بڑا سوال یہ ہے. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمان اس طرف چلتے ہیں یہ ادھر چلتا ہے. مسلمان کہتے ہیں قادیانی بےمان کافر ہے, یہ کہتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے. جاوید غامدی سے جا کے بولیں کہ کہو قادیانی کافر ہے, خدا کی قسم اگر اس نے کہہ دیا جو آپ سزا بولے میں تیار ہوں. نہیں بولے گا, کیوں نہیں بولتا, کوئی چیز ہے نا, بات یہ ہے. تو علماء کرام نے ایک اصطلاح ہے جسے اجماع امت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین طلاق کے بارے میں جو فیصلہ کیا, سارے صحابہ اس پہ متفق ہو گئے, جسے کہتے ہیں اجماع امت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا, رمضان میں 20 رکعت تراوی پڑھو, اس طریقے سے پڑھو, سب متفق ہو گئے اجماع امت. اس اجماع امت سے جو ہٹے وہ گناہگار ہے, اور قرآن کریم کہتا ہے یہ جہنمی ہے. جس راستے کی طرف یہ چل رہا ہے وہ راستہ جہنم کا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ امام شافی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اجماع امت کی دلیل بتائیے, امام شافی کے بارے میں شاگرد کہتے ہیں انہوں نے 3 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا, اور جب یہ آیت آ گئی تو فرمایا دلیل مل گئی, دلیل مل گئی. اور دلیل کیا ہے, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں سے ہٹ کے اپنا ایک مذہب, اپنا ایک راستہ گھڑ لیتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم اسی کے اس کو حوالے کر دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, ہم اس کو پھینک دیں گے جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. الحمدللہ رب العالمین, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حلل مشكلاتنا وقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وعمرا مباركا. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اهل الغزه. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم لا تمهلهم لمزيد. اللهم انزل عليهم قهرك الذي لا ترده عن القوم المفسدين. اللهم سنيك سني يوسف. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.